بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. زاویہ نگاہ لے کر حاضر خدمت ہیں. ناظرین آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ہماری آج کی گفتگو کے عناوین.
امام خمینی کی برسی کی مناسبت سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب. افغان اور امریکی صدور کے مذاکرات. پاکستان کو مالی امداد جاری رکھنے کی امریکی شرط. یورپ کے مالیاتی بحران پر امریکہ کی تشویش. یمن کی غیر یقینی صورتحال.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین قائد انقلاب اسلامی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب فکر کو کئی پہلوؤں پر مشتمل ایک مکمل مجموعہ قرار دیا اور فرمایا کہ ملت ایران اسی مکتب فکر پر عمل کرتے ہوئے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوئی ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ہفتے کے روز امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر اپنے خطاب میں امام خمینی کے مکتب فکر کو کئی پہلوؤں پر مشتمل ایک مکمل مجموعہ قرار دیا جو آج بھی دنیا کی قوموں کے لیے بڑے تغیرات اور اصلاحات کا سرچشمہ بنا ہوا ہے. قائد انقلاب اسلامی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی روحانیت، معقولیت اور انصاف و مساوات جیسے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے ان تمام پہلوؤں کو ایک ساتھ دیکھنے کی ضرورت پر زور دیا اور اس مکتب فکر کے کسی ایک پہلو تک محدود رہ جانے کو انحراف سے تعبیر کیا. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ملت ایران نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب فکر کی بدولت میدان عمل میں اپنی دائمی موجودگی کے ذریعے دشمن کی تمام سازشوں کو نقش بر آب کیا ہے اور سائنس و ٹیکنالوجی کے میدانوں میں اپنی پیش رفت کو بلا وقفہ جاری رکھا ہے. قائد انقلاب اسلامی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب فکر کے مختلف پہلوؤں کی تشریح کی اور امام خمینی اور ملت ایران کی استقامت و پائیداری کو ایران میں اسلامی انقلاب کی فتح کا راز قرار دیا اور کہا کہ امام خمینی کی قیادت میں جو انقلاب ایران میں برپا ہوا اس نے عالمی سطح پر ایسی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں جو گہرائی اور گیرائی کے لحاظ سے سب سے بڑی اور اہم تبدیلیاں تھیں اور انہی تبدیلیوں کی بنیاد پر معاشرے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور مزید نئی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں. اسلامی انقلاب کی فتح سے صرف ملت ایران کو خود مختاری کا تحفہ نہیں ملا بلکہ اس کے اندر علمی خود اعتمادی اور جمہوریت پر یقین بھی حاصل ہوا. عوام کی رائے کو بنیاد قرار دینا، تسلط پسندانہ نظام کے خلاف ڈٹ جانا، اسلامی جمہوریہ ایران کی انصاف پسندی اور غیر جانبداری بھی اس وقت دنیا میں ملت ایران کی عظمت کی علامت بنی ہوئی ہے اور علاقے اور دنیا کی سطح پر پڑنے والے اس کے اثرات کو دیکھ کر دشمن حیرت زدہ ہیں. علاقے کی قوموں میں آنے والی بیداری پر اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوریہ ایران کے گہرے اثرات کا مغربی ذرائع ابلاغ کے ذریعے اعتراف اسلامی جمہوری نظام کو ایک نمونۂ عمل کا درجہ حاصل ہو جانے کی علامت ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کے زیر سایہ مکمل اسلامی تعلیمات سے ماخوذ سیاسی، معنوی اور عقلی پہلوؤں پر استوار نظام ہے. درحقیقت علاقے کے ملکوں میں رونما ہونے والی تبدیلیاں اسلامی بیداری کی نوید ہیں جو انتہائی اہم، مؤثر اور تاریخی واقعے کی حیثیت رکھتی ہیں. جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ علاقے کے عوام اور مسلمان اقوام کی تحریکوں میں تین مشترکہ خصوصیات بالکل نمایاں ہیں. ایک خصوصیت ان کا اسلامی ہونا ہے، دوسری خصوصیت امریکہ اور صہیونت مخالف ہونا اور تیسری خصوصیت ان کا عوامی ہونا ہے. یہ تبدیلیاں دفتن رونما نہیں ہوئی ہیں بلکہ یہ طویل عمل ہے جو 30 برس میں رفتہ رفتہ ارتقائی مراحل سے گزرا ہے، کیونکہ ان برسوں میں مسلمان قوموں کے درمیان اسلامی بیداری رفتہ رفتہ مضبوط ہوئی ہے اور اس کے درخشاں نتائج آج علاقے اور دنیا کی سطح پر دکھائی دینے لگے ہیں. ان تبدیلیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتب فکر اور اسلامی انقلاب قوموں کے لیے نمونۂ عمل اور الہام بخش قرار پائے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے.
Thank you. ناظرین، امریکہ کے صدر باراک اوباما نے افغانستان میں غیر ملکی فوجیوں کے حملوں میں بے گناہ شہریوں کے قتل عام پر اظہار افسوس کیا، تاہم انہوں نے ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی کہ اس طرح کے واقعات افغانستان میں دہرائے نہیں جائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
امریکی صدر باراک اوباما نے بدھ کے روز افغان صدر حامد کرزئی سے گفتگو میں افغانستان میں غیر ملکی فوجیوں کے ہاتھوں عام شہریوں کے قتل عام پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہونے والی اس گفتگو میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی جس سے یہ اندیا ملتا ہو کہ عام شہریوں کے قتل عام کو روکنے کے لیے ٹھوس کارروائی کی جائے گی۔ صوبہ ہلمند میں نیٹو کے حملے میں 14 افراد کے مارے جانے کے بعد افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے نیٹو اور امریکہ کو انتباہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس طرح کی کارروائیاں فوری طور پر بند کی جائیں۔ نیٹو اور امریکی کمانڈروں کا کہنا ہے کہ ان کی کارروائیاں جاری رہیں گی اور جنگ میں فتح کے لیے ان کارروائیوں کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اقوام متحدہ نے بھی اپنی تازہ رپورٹ میں بے گناہ شہریوں پر نیٹو اور امریکی فوجیوں کے حملوں کی تصدیق کی ہے۔ ادھر افغانستان کے ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ جرمن فوجی عمدن بے گناہ شہریوں پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ روزنامہ چراغ کے مطابق جرمن فوجیوں نے صوبہ تخار میں بے گناہ شہریوں کو عمدن نشانہ بنایا ہے۔ جرمن جریدہ شپیگل نے بھی بے گناہ شہریوں پر حملوں کی تصدیق کی ہے جن میں 3 لوگ مارے گئے تھے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے ہاتھوں بے گناہ شہریوں کے قتل عام سے غیر ملکی افواج کی سراسیمگی کا پتہ چلتا ہے۔ بہت سے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ افغانستان میں غیر ملکی افواج کی وہی حالت ہو چکی ہے جو امریکی فوجیوں کی ویتنام میں تھی۔ امریکہ ویتنام سے شکست تسلیم کرنے کے بعد باہر نکلا تھا۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا ذکر واشنگٹن پوسٹ نے بھی کیا ہے۔ اخبار نے جنگ افغانستان کے سلسلے میں کانگریس کی رپورٹ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی جنگی حکمت عملی کامیاب نہیں رہی اور خاطر خواہ پیش رفت حاصل نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے افغانستان میں فوجی موجودگی جاری رہنے کے موضوع پر امریکی حکام کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکی سینٹ کی مسلح افواج کمیٹی کے سربراہ کارل لوبن نے کہا ہے کہ جولائی میں امریکی فوجیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہونے کے وقت پہلے ہی مرحلے میں 15,000 فوجیوں کو واپس بلایا جانا چاہیے، جبکہ اس کمیٹی کے رکن جان مکین نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اوباما 3,000 فوجیوں کو واپس بلائیں گے۔ اس وقت تقریباً 100,000 امریکی فوجی افغانستان میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ کو سالانہ $110 ارب کا خرچ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے امریکی عوام کی طرف سے بھی جنگ امریکہ کی مخالفت میں شدت آتی جا رہی ہے۔
ناظرین، امریکہ نے پاکستان کو دی جانے والی مالیاتی امداد کو کچھ شرطوں سے مشروط کرنے کی بات کی ہے۔ اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے تجزیہ نگار آغا مسعود، معاف کیجیے گا، ارشاد عارف کے خیالات۔
دیکھیے، امریکہ رہے تو یہ بات کبھی چھپائی نہیں کہ وہ ایک تجارت پیشہ قوم ہے اور وہ چاہے کہ کب بھی مفت نہیں چلاتے۔ پاکستان کے ساتھ 9/11 کے بعد اس نے جو تعلقات اسٹیبلش کی ہے وہ بھی اسی ضرورت کے تحت تھے کہ پاکستان اس کی مدد کرے افغانستان میں، افغانستان سے باہر دہشت گرد اخلاق جنگ میں، اور اس کا معاوضہ وصول کرے۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستان نے جو تعاون کیا، جو مدد کی، جو سہولتیں فراہم کی، اس کے مقابلے میں معاوضہ بہت کم ملا۔ اب جبکہ اپنی معاشی مجبوری کی وجہ سے اور افغانستان میں پیر در پیر ناکامی کی وجہ سے امریکہ واپسی کی راہ دیکھ رہا ہے، تو وہ پاکستان کو یہ باور کرانے میں مصروف ہے کہ مزید توقع نہ رکھی گیا امریکہ سے، کیونکہ پاکستان نے جو کیا اس کا معاوضہ وصول کر لیا، اور جب ہم چلے جائیں گے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان میں کسی جنگ میں الجھا ہوا ہے، پاکستان عدم استحکام کا شکار ہے، پاکستان معاشی ناہمواری میں مبتلا ہے، تو اس کا ذمہ دار امریکہ ہے، یہ امریکہ اس میں کوئی مدد کرے۔ تو لیون پوائنٹر نے جو بات کی ہے وہ اصل میں اسی نقطۂ نظر سے ہے کہ ایک تو امریکہ جو چاہتا ہے پاکستان سے شمالی وزیرستان میں آپریشن کے حوالے سے، یا بعض لوگوں کی گرفتاری کے حوالے سے، یا افغانستان میں امن کے حوالے سے پاکستان کر کے دکھائے، کیونکہ وہ اس کا معاوضہ دے رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہماری ضرورت ختم ہو جائے تو پھر ہم سے کوئی توقع نہ رکھی جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو کچھ خرچ ہو چکا ہے پاکستان کا اب امریکہ سے یہ مطالبہ نہ کیا جائے کہ وہ اخراجات پورے کرے، کیونکہ جتنا دینا تھا وہ دے چکے، اب امریکہ خود مسائل کا شکار ہے، وہ اپنے مسائل خود حل کرے گا، پاکستان اپنے مسائل خود حل کرے. یہ ٹون ہے لون پوائنٹا کی، اور پاکستان کو اپنے حدود میں رہنے کی ایک لحاظ سے وہ کال ہے کہ اب مزید جتنا کام ہوگا اتنا ہی معاوضہ ملے گا، کسی امداد کی، کسی تعاون کی، کسی مہربانی کی توقع نہ رکھیں. حکومت پاکستان جس معاشی زوال کا شکار ہے اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، اس کے لیے اب ممکن نہیں رہا کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے یا امریکہ سے کوئی کھل کر بات ہی کر سکے، کیونکہ اس کا پورا انحصار سیاسی حوالے سے بھی، معاشی حوالے سے بھی امریکہ پر ہے. تو وہ امریکہ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، مزید امداد کی خواہش کر سکتی ہے، امریکہ کے مطالبات پورے کر سکتی ہے، لیکن امریکہ کو نہ تو آنکھیں دکھا سکتی ہے اور نہ امریکہ سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کا مطالبہ کر سکتی ہے، کیونکہ اب جو حالات بن گئے ہیں پاکستان میں اور اس کی ذمہ دار سے موجود حکومت بھی ہے، سابقہ پریز مشرف حکومت اس کی زیادہ ذمہ دار ہے. اس کی وجہ سے حکومت کے لیے ممکن نہیں رہا اپنے قوم پر کھڑا ہونا. کیا وقت ہے کہ پوری قوم کھڑی ہو اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ خود کفالت، معاشی خود کفالت، اقتصادی خود انحصاری کا راستہ اختیار کیا جائے، کچھ وقت مشکل کاٹنے کا جو ہے وہ ہم جاری کریں، اور اس کے بعد پھر ہم امریکہ کے چنگل میں جا سکتے ہیں.
ناظرین، امریکہ نے یورپی ممالک میں قرضوں کا بحران جاری رہنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر یہ بحران بڑھتا ہے تو اس سے پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوگی. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
امریکی صدر باراک اوباما نے واشنگٹن میں جرمن چانسلر اینجلا مرکل سے ملاقات میں یورپ میں قرضوں کا بحران جاری رہنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ یورپ میں قرضے کا بحران بڑھ جانے سے پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوگی. اس وقت اکثر یورپی ممالک کو بجٹ خسارے اور بڑے بڑے قرضوں کا سامنا ہے. یونان، آئرلینڈ اور پرتگال مالیاتی دیوالیہ پن سے خود کو بچانے کے لیے یورپی یونین اور عالمی بینک سے اربوں ڈالر کے قرضے حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. یہ قرضے بحران میں ڈوبے ہوئے یورپی ممالک کو اس لیے دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی قسطیں ادا کر سکیں، لیکن یونان جیسے ممالک کی مشکل یہ ہے کہ وہ یورپی یونین اور عالمی بینک سے ملنے والے نئے امدادی قرضوں کی قسطیں بھی ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں. اس طرح یورپ مشکلات کی گرداب میں پھنستا ہوا دکھائی دیتا ہے. یورپی ممالک کو ایک طرف اپنے اخراجات کے لیے قرضوں کی ضرورت ہے، اور جبکہ قرضوں کی قسطوں کی ادائیگی کی سکت بھی ان میں نہیں پائی جاتی. چنانچہ اگر یورپ کے مالیاتی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی نہ کی گئی تو اس بر اعظم اور دنیا کی معیشتوں کو مشکلات کا سامنا رہے گا. ویسے جو بحران اس وقت یورپ میں پھیلا ہے اس کی شروعات امریکہ سے ہوئی ہے. سن 2007-2008 میں وال اسٹریٹ کے مالیاتی نظام میں آنے والے تلاطم سے پورا یورپ لرز کر رہ گیا. اس وقت بہت سے یورپی ممالک جنہوں نے امریکہ میں ریئل اسٹیٹ اور شیئر مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی تھی دیوالیہ پن کے قریب پہنچ گئے تھے. یورپی حکومتوں نے مالیاتی نظام کو خلل سے بچانے اور بینکوں کو دیوالیہ ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے بینکوں کو قرضے دیے، لیکن قرضے دینے کے باوجود بھی آئرلینڈ جیسے ابھرتے ہوئے ممالک عالمی مالیاتی اداروں سے امداد حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے. یہی صورتحال اسپین، اٹلی اور حتیٰ برطانیہ میں پیش آئی. اس وقت یورپی ممالک قرضوں کا بحران اسپین اور اٹلی میں پھیل جانے کی بابت تشویش میں مبتلا ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو یورپی یونین کے مالیاتی ادارے اور آئی ایم ایف بھی ان ممالک کی مدد پر قادر نہ ہوں گے. بہرحال امریکہ کا مالیاتی سونامی یورپ کے ساحلوں سے ٹکرا گیا ہے، اور اس وقت یہ سونامی امریکہ کو بری طرح سے لرزہ براندام کیے ہوئے ہے. یورپ کے بازاروں کی خراب حالت کی وجہ سے امریکہ کی برآمدات پر بھی گہرا اثر پڑا ہے، اور امریکہ میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. چونکہ دنیا کے ممالک کی معیشتیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے کسی ایک حصے میں پیدا ہونے والے بحران کے دیگر ممالک میں پھیل جانے کا اندیشہ شدید ہو گیا ہے. اسی وجہ سے امریکی صدر، جن کے ملک کی معیشت بدحالی کا شکار ہے اور جو سن 2012 کے صدارتی انتخابات کی تیاریاں کر رہے ہیں، یورپ کے مالیاتی بحران سے سخت تشویش میں مبتلا ہیں. امریکہ چونکہ عالمی بینک، آئی ایم ایف اور ڈبلیو ٹی او جیسے اداروں پر اپنے تسلط اور عالمی سودوں میں ڈالر کے استعمال کی وجہ سے اس کی قدر میں اضافے کی چالوں کے ذریعے اپنے مالیاتی بحران کو دیگر ممالک میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہونے کے باوجود امریکہ اب بھی عالمی معیشت کی قیادت کا دعوے دار ہے۔
اور ناظرین، اب گفتگو کریں گے یمن کے سلسلے میں۔ یمن اس وقت غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ اس ملک کا ڈکٹیٹر علی عبداللہ صالح سعودی عرب فرار ہو چکا ہے، جبکہ ملک کے اندر مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج یہ خبر یہ بھی تھی کہ علی عبداللہ صالح کے حامیوں نے بھی مظاہرہ کیا۔ ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی تجزیہ نگار علی عباس سعیدی صاحب کو۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلا سوال میں یہی آپ سے کروں گا کہ یمن کو آپ اس وقت کس پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں، کس مرحلے پر پہنچا ہے یمن؟ حکومت گرنے کے قریب ہے، عوام کی کیا صورتحال ہے، قبائل کی کیا سچویشن ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔
خدمت عرض شود که
میں عرض کروں کہ یمن کی صورتحال کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علی عبداللہ صالح یمن کا ڈکٹیٹر ملک سے فرار ہو چکا ہے اور سعودی عرب میں پناہ لے چکا ہے۔ ایوان صدر پر حملے کے بعد زخموں کا علاج کرانے کے بہانے وہ یمن سے باہر جا چکا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا عبداللہ صالح یمن لوٹ کر آ سکتے ہیں۔ میری نظر میں یہ امکان منتفی ہے، کیونکہ علی عبداللہ صالح عوام کے نزدیک کسی بھی طرح کی مقبولیت نہیں رکھتا۔ وہ اپنے ایک چھوٹے سے قبیلے میں پہچانا جاتا ہے، اور اس کو تمام قبائل جو یمن میں موجود ہیں وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی بھی قیمت پر واپس آئے۔ لیکن امریکہ اور سعودی عرب اس کی حمایت کر رہے ہیں، اور اپنے پٹھوؤں کو یعنی علی عبداللہ صالح کی جو حکومت ہے اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے مفادات وہاں پہ محفوظ رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یمن میں امریکہ اور سعودی عرب اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یمنی عوام یہ چاہتے ہیں کہ علی عبداللہ صالح واپس نہ آئیں، کیونکہ ان کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور وہ واپس نہیں آ سکتے۔ امریکہ اور سعودی عرب کو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ اب علی عبداللہ صالح ختم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف سے یمن کے سارے قبائل مسلح ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، اور ان کے اسی مسلح ہونے کی وجہ سے یہ امکان پایا جاتا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب یمن میں خانہ جنگی پھیلا دیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یمن میں قبیلوں کے درمیان جنگ ہو جائے اور لوگ خانہ جنگی میں مشغول ہو جائیں، تاکہ اس طرح سے وہ خانہ جنگی میں مشغول ہو کے تھک جائیں۔ یہ بھی ایک امکان ہے، اور یہ امکان موجود ہے، اور یمن کے حالات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ اور سعودی عرب، جیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کا رول بڑا دردناک رول ہے، اور وہ یمن کے حالات بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور عوام ایران کے کردار کو پسند کرتے ہیں اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وقت اب ہمیں کیا بتائے گا، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سے گروہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح مذاکرات کے سہارے وہ اپنے انقلاب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سعودی عرب نے یہ کوشش کی تھی کہ یمن کے مخالف گروہوں کو بلا کر اس مسئلے کا حل نکالے، لیکن سعودی عرب کی یہ کوششیں ناکام ہو گئیں اور وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکا۔ دوسری طرف سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علی عبداللہ صالح کے قریبی حلقے اور اس کے رشتہ دار سب لوگ انٹیلیجنس اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں میں اب بھی موجود ہیں اور مسلط ہے۔ برابری یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ عناصر ان اداروں سے نکلتے ہیں یا نہیں، اور عوام کی حمایت قبائل کو کس طرح سے نزدیک لا سکتی ہے اور کس طرح سے اتحاد قائم ہو سکتا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ عوام کس طرح کا رول ادا کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ کانفیڈریشن بنتا ہے یا فیڈرل حکومت بنتی ہے، جنوب اور شمال کے اختلافات کہاں تک رہتے ہیں، اتحاد باقی رہتا ہے یا یہ کہ دونوں حصے الگ ہو جاتے ہیں، اور ملک کا مستقبل کیا ہوتا ہے، یہ عوام کے کردار پر منحصر ہے۔ لیکن اس وقت تو ملک میں شدید بحران پایا جاتا ہے اور یمن کی صورتحال نہایت غیر یقینی ہے، اور امریکہ اس ملک میں داخلی جنگ کرانا چاہتا ہے۔
بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں سیاسی امور کے ماہر آغا مسعود حسین صاحب۔ جناب السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آغا مسعود حسین صاحب، یمن کی صورتحال پر گفتگو ہو رہی ہے، بڑی غیر یقینی صورتحال ہے، ملک میں بہت سارے قبائل ہیں، اس میں کچھ بہت زیادہ طاقتور ہیں، بڑے قبیلے ہیں، کچھ چھوٹے قبیلے ہیں۔ علی عبداللہ صالح جو اس ملک کے ڈکٹیٹر ہیں یہاں سے فرار ہو چکے ہیں، اور ان کے واپسی کے سلسلے میں حالانکہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ واپس آئیں گے، لیکن ظاہر امکانات بہت کم ہیں۔ آپ صورتحال کو کیا دیکھتے ہیں، یہ ملک اس وقت کس سچویشن میں پہنچ چکا ہے؟
دیکھیے، میں آپ کی جو لیک ہمارے بھائی آپ سے گفتگو فرما رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یمن کی صورتحال جو ہے بہت خوشناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے
جی،
کیونکہ اس وقت جو سوالے ہیں جو فرار ہو کے سعودی عرب چلے گئے ہیں، وہ ان کے بارے میں حمایتی موجود ہیں، اور انہوں نے بہت حد تک مقابلہ کیا کہ وہ شاید رک جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ عوام کا جو ریلا تھا، عوام کی جو ایک اتحاد تھا، طاقت تھی، وہ اتنی گہری تھی کہ اس کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں بالکل اس بات کو سوچ رہا ہوں کہ یمن میں بہت بڑے پیمانے پہ ایک خانہ جنگی شروع ہونے والی ہے، اور خانہ جنگی کی پشت وہی سامراج ہے کہ اس پوری دنیا کو تہہ بالا کر رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی صورت ہو سکتی ہے، اگر شمال اور جنوب میں یمن کے مابین اگر معاف کیجیے کوئی علیحدگی ہو جاتی ہے، وہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، علیحدگی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ہے کہ مختلف قبائل کے درمیان اس خانہ جنگی کی صورت میں، یا اگر خانہ جنگی نہیں بھی ہوتی تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بعض جو بڑے باسر قبیلے ہیں وہ مل کے کوئی نہ کوئی صورت نکال سکیں گے۔ لیکن پھر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ صورتحال بہت تشویشناک ہے، اسلام کے مابین جو اتحاد جو پہلے مطلب سوالے کے خلاف ہوا تھا، وہ اتحاد اب آہستہ آہستہ جو ہے بکھر رہا ہے، اور لوگ جو ہیں قبائلی سوچ سک رہے ہیں، قبائلی کی بنیاد پہ یکجا ہو رہے ہیں، متحد ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ قبائلی اتحاد سامنے آئے گا تو ایک مرکزی قوت یا مرکزی قیادت جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکے گی، تائیں کہ کوئی بہت بڑی سیاسی قداور شخصیت جو ہے وہ سامنے آئے۔ تو میں بڑا اس سلسلے میں مجھے بڑی میں تشویش ہے، اور میں بڑا متوشش ہوں
جی،
یہ صورتحال یمن کی جو ہے بہت سے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، اور خصوصاً آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کا کیا پورا رول رہا ہے اس سلسلے میں، اور سعودی عرب کی کوشش ہوگی کہ بہرحال یہاں پر کوئی ایک مرکزی قیادت جو ہے وہ فی الحال قائم نہ ہو سکے، یا پھر ایسے لوگ کے جو صالح کے ساتھ تھے ان کو کسی طریقے سے اقتدار میں لایا جائے، تو ایک رسہ کشی بھی جاری ہے اور اس میں عالمی سامراج جو ہے اس رسہ کشی میں اس کا ایک اہم کردار نظر آ رہا ہے، اور کوشش ان کی یہی ہے کہ کسی طریقے سے قبائلی جو لوگ ہیں جو باثر قبائل ان کے مابین اتحاد نہ پیدا ہو اور جو ہے ملک آہستہ آہستہ جو ہے خانہ جنگی کی طرف چلتا ہے۔
جی آغا مسعود حسین صاحب، قبائل کی جو صورتحال ہے اس کو ظاہر ہے ایک مظاہرین کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہے ابھی پچھلے کچھ دنوں سے، بلکہ علی عبداللہ صالح کے جانے کے فوراً بعد سے مطالبہ جاری ہے کہ عبوری کونسل تشکیل دی جائے۔ عبوری کونسل کی تشکیل یہ کتنا اہم اقدام ہوگا اور اس کے راستے میں کیا اہم رکاوٹیں ہیں؟
دیکھیں میں بتاؤں، یہ سب سے بڑی جو اہم رول ہوگا وہ زیدی قبائل جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا بہت ڈومیننٹ رول ہے، پہلے بھی زیدی قبائل جو تھے ان کا اپنا ایک کردار رہا ہے۔ اب یہ کہ عبوری کونسل کیسے بنتی ہے، عبوری کونسل کی کیا ہوگی وہ تو ابھی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن جیسے جیسے سمجھتا ہوں کہ لوگ پسند، میں آپ بتاؤں کہ ویری کین ڈیولپمنٹ ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں عبوری کونسل بننے کے سلسلے میں جس مرکزی قوتوں کو سامنے لایا جا رہا ہے وہ فی الحال نظر نہیں آ رہی ہیں، اور آپ کو میں پہلے بھی بات کر رہا ہوں کہ زیدی قبائل جو ہے وہاں پہ وہ ان کا بڑا اثر رسوخ ہے، اور ان کی حمایت کے بغیر جو ہے کوئی بھی مرکزی کونسل یا عبوری کونسل نہیں بن سکتی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کا زیدی قبائل سے سعودی عرب کا کوئی مفاہمت نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا فکری جو ہے نا سوچ نہیں ہے، اور یہ بالکل ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ جو سلسلے جو ہیں اس کو اور زیادہ مطلب کوشش کریں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ عبوری کونسل جو ہے بہت جلد بن جائے گی، اور صرف یہی ہوگا کہ وہ کسی طریقے سے اس کو سلائٹ کیا جائے ٹوورڈ سول وار، اور لیکن سول وار کی صورت میں پھر بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے قریب جو ممالک ہیں وہ بھی اس سول وار کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن کوشش عالمی سامراج کی ہوگی کہ اس کو اسی جگہ محدود کیا جائے اور وہ قبائل جو باثر ہیں ان کے ذریعے عبوری کونسل بننے، بنتی ہے کہ نہیں بنتی، لیکن فی الحال جو ہے بہت صورتحال جو ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑے گہرے اور سیاہ بادل جو ہے پورے یمن میں چھائے ہوئے ہیں،
جی
سیاسی طور پر بھی، سیاسی افق میں بھی، اور کوئی چیز جو ہے نا اس پہ حتمی طور پر جو ہے کم از کم میں ایک ناقص رائے سے میں بات کر رہا ہوں، تو حتمی طور پر کسی طرف سے کوئی واضح اشارہ نہیں کیا جا سکتا۔
جی آغا مسعود حسین صاحب ٹیلی فون لائن پر رہیے گا، میں واپس آؤں گا آپ کی طرف۔ عباس علی سعیدی صاحب، حالیہ دنوں میں ایسی خبریں آئی ہیں کہ امریکہ نے یمن میں ڈرون حملے شروع کیے ہیں، اور اس سلسلے میں سعودی عرب نے امریکہ سے تعاون کیا ہے اور یہ ملک تعاون کر رہا ہے۔ ڈرون حملوں میں یہ کن لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ کس طرح کی اسٹریٹجی ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔
خدمت نہ سوت کے در خصوص مثلا سرکوب
یمن میں ڈرون حملوں کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شیعہ حلقے جنہوں نے علی عبداللہ صالح کے خلاف قیام کیا تھا اور احتجاج کیا تھا، انہیں اب امریکی ڈرون طیارے مار رہے ہیں۔ گرچہ امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم یمن کے عوام کی حمایت کرتے ہیں، لیکن عمل میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوباما صحیح بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یمن کی حکومت کو ایسے ہتھیار دیے ہیں جن سے یمن کی حکومت بری طرح سے انقلابیوں کو کچل رہی ہے، اور امریکہ نے ایک لفظ بھی اس تشدد کے خلاف نہیں کہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی صہیونی لابیوں کے زیر اثر ہے، اور یہ صہیونی ہیں جو امریکہ کی خارجہ پالیسی بناتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت امریکہ پر یہ دباؤ ڈال رکھا ہے کہ وہ آئے اور یمن کی حکومت کو اسلحہ دے۔ دوسری طرف سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب یمن کے ساتھ چونکہ وہ مشترکہ سرحد رکھتا ہے، اور جنوب میں شیعہ زیدی اور اسماعیلی وہاں پہ زیادہ پائے جاتے ہیں، اور یمن کے شمالی حصے میں جو زیدی سرگرم عمل ہیں، سعودی عرب اپنے لیے یہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ یمن کے علاقے سے انقلاب شروع ہو کر اس کے ملک میں آ جائے گا اور اس کا تخت و تاج بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ لہذا امریکہ، سعودی عرب اور اسرائیل نے مل کر متحد ہو کر یہ منصوبہ بنایا ہے کہ یمن کے عوام کے انقلاب کو ناکام بنانا ہے اور وہاں کی حکومت کو محفوظ رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے۔ یمن کے انقلاب میں آپ نے دیکھا کہ اب تک بہت سے لوگ مارے گئے، جاں بحق ہوئے، ہزاروں لوگ زخمی ہوئے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی میڈیا میں، مغربی ملکوں میں اس تشدد پر ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا اور نہ کسی بات کی مذمت کی گئی، اور یہ مغرب کی دوغلی پالیسی ہے۔
آغا مسعود حسین صاحب، آپ سے بھی میں یہی سوال پوچھوں گا کہ امریکی اور سعودی حملے جو یمن میں ہو رہے ہیں، یہ خبریں ہیں پچھلے کچھ دنوں سے آ رہی ہیں کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور بغیر پائلٹ کے طیارے جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں کچھ اہداف کا، یہ کس طرح کے اہداف ہیں اور یہ کون سی اسٹریٹجی ہے؟
دیکھیے، میں پہلے یاد کر رہا ہوں کہ سعودی عرب جو ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ بہت زیادہ متوقع گھبرایا ہوا ہے۔ سعودی عرب کی پہلے بھی کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے انقلاب جو ہے، جو عوامی تحریک ادھر رہی تھی، اس کو ناکام بنایا جائے، اس کے ایجنٹ باقاعدہ آئے اور اس انہوں نے کوشش کی سبوتاج کرنے کی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو میری آپ کی ذاتی رائے ہے کہ جہاں تک ڈرون ہم لوگوں کا تعلق ہے وہ تو اس لیے بھی کرائے جا رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل میں تمام جتنے بھی ڈکٹیٹرز تھے، اس پورے مشرف وسطی میں جتنے بھی عامر لوگ تھے، انہوں نے اس کی حمایت بھی کی۔ ابھی حال ہی میں ایک گارڈین میں ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا کہ جس میں اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، اس کی مبارک کو جو ہے وہ سبق دوش یعنی ہٹا دیا گیا، ہمیں بڑا افسوس ہے حسین بن علی کو ہٹایا گیا۔ تو یہ جو یہ صرف اسرائیل کی طرف نہیں بلکہ یہ جو ہے ان کے ساتھ مل کے سعودی عرب، یہ سارے جو ہیں یہ ممالک کے جہاں پر کہ اس وقت اچھا سے بلکہ بڑی سخت قسم کی ایک حبس انسان کے ذہنوں پر اور ان کو بالکل گرفت میں لے رکھا ہے ان کی مختلف قسم کی ایجنسیوں نے۔ تو یہ ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں یمن میں، ان ڈرون حملوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ان کے بعض قبائل ہیں ڈرون حملوں میں، ان کو تو پہلے نشانہ بنایا گیا، جیسا کہ میں نے جے قبائل کے بارے میں کہا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پہ خاتمے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ بھی کامیاب نہ ہو تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، خود آپ نے فرمایا تھا کہ کونسل کی کوشش کی جائے گی، لیکن ان کی کونسل کیسے بنے گی جبکہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں؟ تو یہ ڈرون حملے جو ہیں یہ باقاعدہ عالمی سامراج اور اس کے ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں یہ ان کی مدد سے ہو رہا ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا گارڈین میں جو ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں نتنیاہو نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈکٹیٹرز جو ہٹائے گئے ہیں اس کے وجہ سے اسرائیل کو بہت نقصان ہوا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر یمن بھی چلا جاتا ہے اور عوامی حکومت قائم ہوتی ہے اور یمن کے اندر ایک بڑا ڈیموکریٹک سیٹ اپ آ جاتا ہے، تو اس میں تو پھر جو قریبی ممالک ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے۔ تو یہی چیز کو روکنے کے لیے یہ آخری کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ اس کوشش میں بڑے معصوم لوگ مارے جائیں گے۔ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ یمن میں اس تحریک کے دوران کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کس طریقے سے باقاعدہ صالح کی جو ایجنٹ تھے انہوں نے کس طریقے سے نہتے لوگوں پہ گولیاں چلائیں، ان کو مارا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بات ڈرون حملے بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے پورا اس پورے مطلب پورے ملک میں ایک ایسی سزا کی جائے، اور یہ ہے کہ ان لوگوں کو قتل کیا جائے کہ جو بہت متحرک ہیں، جو بڑے فعال تھے اور جو پیش پیش تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ سوالے کی حکومت کو ہٹایا جائے اور ایک عوامی حکومت لائی جائے۔ تو یہ سلسلے تو جاری رہیں گے، اور آپ کو میں نے بتایا کہ سعودی عرب کا اس سلسلے میں بہت بڑا ایک کردار ہے، اس کردار کو کوئی نہیں ظاہر کہ امریکہ کی حمایت حاصل ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلم ممالک کے جو نہیں چاہتے کہ جمہوریت کے ذریعے عوام کے حقوق دیے جائیں اور عوام کی جو ہے جو مجموعی معاشی اور سماجی صورتحال میں اس میں کوئی تبدیلی لائی جائے، یہ کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آئندہ چند دنوں میں یمن کے اندر بڑا خون خرابہ ہوگا، اور یہ مسلم ممالک کو سوچنا چاہیے کہ وہ عالمی سامراج کے ساتھ مل کے اپنے مسلمانوں کو جو قتل عام کرا رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے, کیونکہ یہ کچھ دن کے بعد تو پھر یہ پوری لہر جو ہے نا پورے یمن سے بھی آگے نکل جائے گی, اور وہ پڑوسی ممالک جو سمجھ رہے ہیں کہ عالمی سامراج ان کو بچا لے گا ممکن ہی نہیں ہے.
بہت شکریہ جناب آغا مسعود حسن صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. سعیدی صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جو صورتحال ہے یمن کی, اس کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ علی عبداللہ صالح کی واپسی کے امکانات بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں, اب جب یہ حکومت ختم ہو جائے گی تو قبائل کے سامنے عبوری کونسل بنانے کا ایک اہم مرحلہ ہوگا, اور ظاہر ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں, مشکلات ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ قبائل ان مشکلات کو حل کر پائیں گے اور ایسی کوئی کونسل تشکیل دے پائیں گے کہ جو عبوری طور پر اور وقتی طور پر عارضی طور پر ملک کو سنبھال لے؟
بله خدمتتون عرض شود که در ارتباط با آینده رژیم
یمن کی صورتحال کے پیش نظر اس کے مستقبل کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو یمن میں موجود ہیں, جیسے قبائل ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, اور جو شمال اور جنوب کا جو تاریخی اختلاف ہے اس کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے کہ کس طرح سے اس اختلاف کو حل کیا جا سکتا ہے. در حقیقت جنوب یمن کے لوگوں نے ہمیشہ اپنے حقوق کا مطالبہ کیا ہے, وہ مواقع کے خواہاں ہیں اور اپنے حقوق کے خواہاں ہیں. ان کا یہ مطلب کہنا ہے کہ جیسے شمال کے لوگوں کو حقوق دیے گئے ہیں, ہمیں بھی حقوق دیے جائیں. لہذا یمن کے تمام گروہوں کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے اپنے مسائل کا حل نکالنا ہوگا. یمن کے مسائل ناقابل حل نہیں ہیں لیکن دشوار ضرور ہیں اور مشکلات ان میں ہیں. ان مشکلات کو حل کرنا بہرحال تھوڑا سا مشکل ہے. یمن کو اب جو خطرہ لاحق ہے وہ داخلی جنگ کا خطرہ لاحق ہے. لہذا یہ خطرہ جو ہے وہ انقلابی گروہوں کے لیے نہایت ضرر رساں ہو سکتا ہے, کیونکہ خانہ جنگی سے جو ہے آئندہ آنے والی حکومت مستحکم نہیں بن سکتی, اس کے استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. بنابراین یمن کے تمام گروہوں کو چاہیے, ایسے گروہوں کو جو علی عبداللہ صالح کے مخالف ہیں اور جو اکثریت میں ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے مسائل کا حل نکالیں, کیونکہ یہ سارے گروہ علی عبداللہ صالح کی واپسی کے مخالف ہیں, کیونکہ علی عبداللہ صالح نے اپنے ملک کو مسائل کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا ہے. 40% جس ملک میں بے روزگاری ہو اس ملک کے عوام حکمران سے تو راضی نہیں رہ سکتے. اسی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں اور میرا یہ نظریہ ہے کہ اگر یمن میں کوئی کانفیڈریشن وجود میں آ جائے کہ جو داخلی صورت میں خود مختاری رکھتے ہوئے, جیسے جنوب کا علاقہ ہے, وہ اپنی خود مختاری کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت سے بھی متصل رہے اور اس کے ساتھ بھی کام کرے, تو یہ ملک کے لیے یعنی یمن کے لیے بہت اچھا ہوگا. ایک طرح سے جو ہے وہ اس کو فائدہ پہنچے گا, چونکہ لوگ خود مختاری کا احساس کریں گے. بہرحال یمن میں تمام گروہوں کو مل بیٹھ کر اپنے مسائل حل کرنا چاہیے, انہیں مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے.
جو اسلامی بیداری کی لہر پورے علاقے میں پھیلی ہے، عوام بیدار ہوئے ہیں اور اٹھ کے باہر آئے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یمن کے عوام اختلافات کو نظر انداز کر کے اور اہم مقصد کو سامنے رکھ کے آگے بڑھیں؟
قطعاً تاثیر گذار ہاس،
جی ہاں، اسلامی بیداری کی لہر عوام کو متحد کرنے میں تو بے شک بڑی مؤثر ہے، اور یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جس نے امت اسلامیہ کو اتحاد کی طرف بھیجا ہے اور قوموں کو ایک طرف لا رہی ہے۔ اگر یہ آئیڈیالوجی جو بیداری اسلامی کی ہے اور یہ یمن میں پھیل جائے اور یمن کے عوام پر اپنے اثرات مرتب کرنا شروع کر دے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یمن کے عوام متحد ہو سکتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری سے پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اسلامی فکر ہے اور اسلامی فکر اسلامی گروہوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکتی ہے اور انہیں متحد کر سکتی ہے۔ اور جو بات میں نے کہی ہے آپ سے، مختلف گروہ اور مختلف قبائل میرے خیال میں اسلامی تعلیمات ہی کے زیر پرچم متحد ہو سکتے ہیں، ان کے ممکن ہے ان کے سیاسی تفکرات ایک دوسرے سے قریب نہ ہوں، افکار ایک دوسرے سے قریب نہ ہوں، لیکن ان کو اسلامی بیداری ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتی ہے۔ اگر یہ گروہ آپس میں مذاکرات کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا کریں تو میرے خیال میں وہ اپنی الگ شناخت کو قائم رکھتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی ضرورت ہے، انہیں اقتدار کو آپس میں بانٹ لینا چاہیے اور آپس میں مل بیٹھ کر اپنے مسائل حل کرنے چاہیے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامراج یمن کے اتحاد کا نہیں بلکہ اس کے افتراق کا خواہاں ہے۔
بہت بہت
شکریہ، بسیار متشکرم،
بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے۔ یمن کی صورتحال جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا غیر یقینی صورتحال ہے، اب دار و مدار ہے یمن کے عوام پر، یمن کے عمائدین پر کہ وہ اس مرحلے سے کیسے نپٹتے ہیں، داخلی اختلاف نظر کو کس طرح سے وہ اس مرحلے کو طے کرتے ہیں اور کس طرح سے عبوری کونسل تشکیل دیتے ہیں، یہ ذمہ داری ان پر ہے، اور قبائل کو، عمائدین کو، رہنماؤں کو جو بیداری اس مرحلے تک لائی ہے اسی بیداری کو انہیں سہارا بنا کر امریکہ، سعودی عرب اور اس طرح کے جو ممالک جن کے عزائم مشکوک عزائم ہیں ان سے نپٹنا ہوگا اور ملک کو نجات دلانی ہوگی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔